بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 17 اگست 2007 مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں جشن آزادی اور پاکستانی قوم کی موجودہ حالت کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على ظنهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال جل وعلا ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وقال تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات، آج سے 3 دن قبل یعنی منگل کو 14 اگست کو شمسی تقویم کے اعتبار سے ہماری آزادی کو 60 برس مکمل ہوئے. یہ چونکہ ایک اہم فگر ہے 60 کا ہنسہ، ویسے قمری تقویم کے اعتبار سے تو تقریباً 62 برس ہو چکے ہیں پاکستان کے قیام، اور یوں سمجھیے کہ اب جو 27 رمضان المبارک اگلا مہینہ ماہ رمضان کا ہے، شعبان شروع ہو چکا ہے، اس پہ 62 برس پورے ہو جائیں گے. تو 60 یا 62 یہ ایک فگر، بہت بڑی فگر ہے. اس سال بھی قوم نے جشن آزادی منایا، عید آزادی بھی کہا جاتا ہے اسے، اگرچہ کچھ پھیکا رہا، اور اس کا سبب ہے یہ لال مسجد کا سانحہ جو ہوا ہے، اس کے شہداء کی خون کی سرخی، اس نے اس جشن آزادی کو گہنا دیا. لوگوں کے دل زخمی تھے، لیکن یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو حس رکھتے ہوں، شعور رکھتے ہوں. قوم کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ شعور اور حس سے محروم نظر آتی. چنانچہ بے فکر طبقات ہیں، بے حس عناصر ہیں، وہ لوگ کے جو نظریہ پاکستان اور پاکستان کی منزل کے شعور سے بیگانہ ہیں. خاص طور پر ہماری نوجوان نسل، ان کے جو انداز ہیں، طور طریقے ہیں، اپنے اپنے ظرف اور سطح کے مطابق، ذہنی سطح کے مطابق جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے ہمارے ہاں جشن آزادی بنانے کا، اس پر اب میں کیا تبصرہ کروں. اسے ہرگز ایک بیدار مغز اور سنجیدہ قوم کا طریقہ کار قرار نہیں دیا جا سکتا. کھلنڈرا پن، اس دن تو خیر موقع نہیں ہوا نکلنے کا، لیکن اخبارات سے جو اندازہ ہوا، ٹریفک جیم، ہلڑ بازی، اور اس کے اندر کتنے نوجوان جو ہیں وہ موٹر سائیکل پر جو ہے وہ ویلنگ ون ویلنگ کرتے ہوئے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مادر پدر آزاد انداز سے آزادی مناتے ہوئے، کتنے جان سے گئے، کتنے زخمی ہوئے. گویا یہ جشن آزادی بھی ہمارا جو ہے وہ شکوہ ملک و دین سے عاری تھا. ہم اس کو عید آزادی بھی کہتے ہیں. علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، عید آزاداں شکوہ ملک و دین، عید محکومہ ہجوم مومنین. آزاد قوموں کی جو عید ہوتی ہے اس میں شکوہ ہوتی ہے، شوکت، شان و شوکت ہوتی ہے، اس میں سنجیدگی اور وقار ہوتا ہے، دینی اعتبار سے بھی، قومی اعتبار سے. اور محکوم قومیں وہ بس ہجوم ہے، منتشر ہیں، جن کی کوئی منزل معین نہیں ہے، اپنے اپنے انداز سے ہر شخص جو ہے وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے. کوئی ایک قوم نہیں ہے جس کی ایک منزل ہو، ایک نصب العین ہو، ایک واضح لایا عمل ہو. جبکہ یوم آزادی کے حوالے سے ہونا کیا چاہیے؟ آزادی بلا شبہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس حقیقت سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، بہت بڑی نعمت. اگرچہ اتنی ہی تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم نے اس نعمت کی ذرہ برابر قدر نہیں کی. یہ ایک الگ تلخ داستان ہے. ہونا کیا چاہیے جو واقعی آزاد قوم ہے اور پھر مسلمان؟ آزادی کے نعمت ہونے کا شعور ہو اور اللہ کے اس احسان پر مجالس شکر کا انعقاد. ہر مسلمان بھی، ہر شہری بھی اپنے طور پر شکرانے کے نفل ادا کرے. اگر ہم اس کو عید، قومی عید قرار دے رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ مذہبی تہوار نہیں ہے، دینی تہوار نہیں ہے، لیکن دینی تہوار بنانے کا طریقہ بھی کیا ہے؟ تشکر، دو گانا، اس کی شکل ہوتی ہے اجتماعی. یہاں کم سے کم یہ ہے کہ اس شکر کے لیے انسان انفرادی طور پر تو اللہ کے حضور شکرانے کے نفل ادا کرے، اور تشکر کی محفلیں ہوں، اللہ کے اس احسان پر اس کا شکر ادا کرنے کے حوالے سے لوگ جمع ہوں، اس احسان کی قدر کے حوالے سے. اور جمع ہو کر کیا کریں؟ پچھلے سال بھی میں نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی تھی، اور یہ ہم نے جو استحکام پاکستان نمبر نکالا ہے ندائے خلافت، اس میں میری وہ گفتگو بھی تفصیل سے شائع ہو چکی ہے کہ کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. علامہ اقبال کے ایک شعر کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. یہ بہت اونچی بات کہی اقبال نے. اقوام دو طرح کی ہوتی ہیں، زندہ اقوام جو اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں گویا کہ شمشیر کی مانند ہوتی ہیں، اور جو مردہ اقوام ہیں وہ لوگ کہ جن کی وجہ سے زمین میں فساد اور گند پھیل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان زندہ قوموں کو شمشیر بنا کر ان پر برساتا، اور یہ زندہ قومیں اللہ کی اس تقدیر کا حصہ بن جاتی ہیں. وہ اپنی تقدیر گویا کہ خود مرتب بھی کرتی ہیں اور اللہ کی تقدیر کا حصہ بنتی ہیں. لیکن وہ کون ہے جو اپنے عمل کا حساب کرتی رہے ہر دم؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک سال کے بعد آج پھر ہم جشن آزادی منا رہے ہیں، ایک سال میں کیا کھویا کیا پایا، حساب دیں. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ لیپا پوتی کر کے اور سٹیٹسٹکس کے ذریعے اور ڈیٹا ایسا جمع کر کے عوام کی آنکھوں میں بھی دھول جھونکا جائے اور خود بھی فریب نفس کا شکار ہو جائے انسان. فیس کریں حقیقت کو، مواجہہ کریں حقائق کا، فیکٹس. کہاں کہاں ہم سے کوتاہی ہوئی، کس سے ہوئی، کس درجے میں ہوئی، اس کا تعین ہو. اپنے دشمنوں کے مقابلے میں آج ہماری اصل حیثیت کیا ہے؟ بڑھ کے مارنے کی بجائے حقیقت پسندانہ تجزیہ ہوا، انالیسس ہو، جائزہ ہو. کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. ہم نے 60 سال پہلے جو سفر شروع کیا تھا اس کی منزل کیا تھی؟ اس منزل کی طرف کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ ہوئی ہے تو کتنی ہوئی ہے؟ اور نہیں ہو سکی تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ کون ذمہ دار ہے؟ زندہ اقوام کا وتیرہ تو یہ ہوتا ہے. اور ہم نے بحیثیت قوم تو کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، اس فلسفے پر عمل ہو رہا ہے کہ عوام کو بھی حقائق سے ذرا ذہنی طور پر دور رکھنے کے لیے اور جو تلخ حقیقتیں ہیں ان کا سامنا کرنے کی بجائے انہیں کھلونے دے کر بہلا دیا جائے، ان کے ذہن کو ادھر سے ہٹا دیا جائے ان حقائق کی جانب سے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ تو شاعر مشرق حکیم الامت کی نگاہ میں بھی یہ زندہ قوموں کا شعار نہیں ہے، اور ان کے اپنے پیمانے کے مطابق ہم ہرگز ایک زندہ قوم شمار نہیں ہوتے۔ آج حقیقت مواجہ کیجئے، حقائق تلخ ہوتے ہیں، لیکن اصل بات یہی ہے کہ کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب، یہ خود احتسابی جسے کہتے ہیں، ہم نے احتساب کو بھی ایک مذاق بنا دیا ہے۔ قومی سطح پر احتساب ہوتا ہے اور اس کی اصل حقیقت کیا ہوتی ہے سب کو معلوم ہے، جو بدترین قومی مجرم ہیں وہ بھی اگر حکمرانوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو سارے گناہ معاف، سارے مقدمات اٹھا کر ایک طرف، وہی وزراء ہوں گے، وہی مشیر ہوں گے، وہی قوم کے لیڈر ہوں گے، اور انہی میں سے کوئی ذرا سر اٹھانے لگے تو پھر اس کی فائلیں کھول کے دکھا دی جائیں، پھر نیب کو کہہ دیا جائے چلو بھائی یہ حساب، یہ احتساب ہے ہمارا، کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو، پوری قوم کو؟ جاگنا چاہیے، 60 برس میں بھی ہم اگر میچیور نہیں ہو رہے تو اور کس کا انتظار ہے۔ باقیف یہ ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ پھر ایک موٹا ایک بہت اہم حقیقت جس کو بالکل نظروں سے اوجھل کیا جا رہا ہے، نظریہ پاکستان۔ 60 سال پہلے ہم نے کس بنیاد پر ہندو سے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا، بنیاد کیا تھی؟ ہم نے کہا ہم ہر اعتبار سے ہندو سے مختلف ہیں، ہمارا مذہب، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، ہماری سماجی اقدار، سوشل ویلیوز، ہمارا تصور عبادت، ہماری معاشرت، کوئی شے نہیں ملتی۔ گویا دین، مسلمان کی قومیت کی بنیاد دین، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس سے تو مستفوی ہے، مصور پاکستان نے تو یہ تصور دیا تھا آپ کو۔ لیکن اس دین پر جس کی بنیاد پر ہم نے الگ ملک لیا تھا، اس سے کیا ہم نے وفاداری کی ہے یا بے وفائی؟ جائزہ لیں۔ انفرادی سطح پر ہم نے دین کو کتنا کچھ اختیار کیا اپنے گھروں میں، اپنی ذات پر، سوچنے کی بات ہے۔ اجتماعی سطح پر اس دین کی عملداری کہاں ہے، وہ شریعت کا نفاذ کہاں ہے، وہ منکرات کا خاتمہ کدھر ہے، وہ دین حق کا غلبہ کہاں ہے؟ کتابوں میں ہے، عالم واقعہ میں تو نہیں ہے۔ عالم واقعہ میں تو کسی نے کوشش کی ہے اٹھ کر کرنے کی، اسے عبرت کا نشانہ بنا دیا گیا کہ پاکستان جیسے ملک میں شریعت کا نفاذ چاہتے ہو، منکرات کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، تمہاری یہ جرت، یہ الگ ایشو ہے کہ اس شر کے پردے سے بھی انشاءاللہ خیر برآمد ہوگا۔ وہ طبقات جن کی یہ ذمہ داری ہے، امن بالمعروف نہی عن المنکر، نفاذ شریعت کے لیے عوام کو آمادہ عمل کرنا، ذہنی تیاری، ان کے اندر دینی حمیت و غیرت بیدار کرنا، منکرات کے خلاف ایک نفرت۔ منکر شاہ کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو شیطان کا رستہ ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، بلکہ اس آیت کا پہلا حصہ اس کو ملا کر پڑھیں تو اصل قرآن کا پیغام واضح ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اہل ایمان دین میں، اطاعت میں، اللہ اور رسول کی اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دینے والا، اللہ اور رسول کے حق حکم کو سر آنکھوں پر رکھنے والا، محاورتن نہیں، عمدن۔ اپنی عقل کو ایک طرف رکھے، اپنی نفسانی خواہش کو ایک طرف رکھے، اپنی مرضی کو ایک طرف رکھے، اپنی چاہت کو ایک طرف رکھے، اللہ اور رسول کا فیصلہ ہے، بات ختم۔ تو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا۔ شیطان کا راستہ کون سا ہے؟ وہ منکرات جن سے روکا جا رہا ہے، مت جاؤ ادھر، یہ شیطانی راستہ ہے۔ اب یہ ذمہ داری اصل میں علماء کی تھی۔ الحمدللہ کہ آج وفاق المدارس کو بھی ہوش آئی ہے، انہوں نے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ یہ ملک قائم اس کے لیے ہوا تھا، آپ نے کیا کیا آج تک؟ نفاذ شریعت کے لیے کیا مہم چلائی ہے؟ عوام کو کتنا کچھ بیدار کیا ہے؟ یہ مسلکی اختلافات اور فرقہ واریت انہی کی تعلیم ہو، یہ دین ہے؟ اصل دین تو اللہ کے نظام کا غلبہ ہے، اس کی طرف توجہ کسی کی ہے ہی نہیں۔ تو بہر کیف یہ جائزہ لینا، علماء بھی آج جائزہ لیں، وہ کہتے ہیں طریقہ غلط تھا تو صحیح طریقہ بتائیں، قوم کی رہنمائی کریں۔ وفاق المدارس نے اپنی غلطی مانی، قاضی حسین احمد صاحب نے غلطی کا اعتراف کیا لال مسجد کے حوالے سے۔ سوال یہ کہ اعتراف کافی ہے؟ اس کا ازالہ ہونا چاہیے، تدارک کیا جائے۔ اب اس کے لیے مثبت کوشش ہو، صحیح رخ پر لائے عمل ہو، اختیار کریں، قوم کو بتائیں، ورنہ ٹھیک ہے، 60 سال میں ہم کہاں کھڑے ہیں، اپنا جائزہ لے لیجئے۔ بد سے بدتر حالات ہو رہے ہیں، ملک کی سالمیت تو ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی، ابھی میں اس کا تھوڑا سا جائزہ لوں گا انشاءاللہ جو بھی وقت ہے ہمارے پاس۔ یہ ہے وقت کے اس کا خود احتسابی اور تنقید کی نگاہ خود ڈالی جائے اپنے اوپر، قوم کے اوپر، اور ہر اعتبار سے دنیا کی دوڑ میں کہاں ہے، دین کی دوڑ میں کہاں ہے، اس کا جائزہ ہو۔ پچھلے سال بھی میں نے تفصیل سے گفتگو کی تھی، وہ یہاں موجود ہے۔ بعض اور نکات ہیں جن کی طرف آج میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ اس پر کچھ بات ہونی چاہیے۔ دیکھیے ہم تو احتساب اپنا نہیں کر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمارا حساب کر رہا ہے۔ اس نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی تھی، اور یہ امر واقعہ ہے، اور ہر لمحہ جو گزر رہا ہے وہ اس بات کا شاہد ہے کہ پاکستان کا قیام اللہ تعالیٰ کی معجزانہ مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ ابھی حال ہی میں کچھ اور رپورٹس بھی آئی ہیں نیٹ کے اوپر، کس طریقے سے ماؤنٹ بیٹن نے دھاندلی کی تھی تقسیم کے موقع پر، ریڈ کلف جو ہے جس کے ذمے باؤنڈری کی تشکیل کا معاملہ تھا، اس پر دباؤ ڈال کر، اور وہ علاقے جو ہے انڈیا کے حوالے کیے جو طے کیے گئے تھے کہ پاکستان کا حصہ ہو، اور اس سے جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہوا وغیرہ وغیرہ۔ انگریز تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ پاکستان بنے، ہندو نہیں چاہتا تھا، گاندھی جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ میری لاش پر پاکستان بنے گا، اور مسلمان تعداد کے اعتبار سے بھی کم، قومی شعور اور بیداری کے اعتبار سے بھی ہندو سے پیچھے تھا۔ کانگریس ایک بڑی میچیور جماعت تھی، ماننا چاہیے، مسلم لیگ تو نوابوں کی جماعت تھی، تو تحریک بنی ہے بعد میں۔ یہ حقائق ہیں، ہم ان کو نظر انداز کہہ کے، گاندھی کو گالی دے کر اور کانگریس کے اوپر تین الفاظ تبرہ کر کے جو ہے حقائق کو جھٹلا نہیں سکتے، جو فیکٹس ہیں وہ موجود۔ اس سب کے باوجود پاکستان کیسے بنا، یہ بہت بڑا معجزہ۔ اب اس میں جب اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، کسی پر احسان کرتا ہے، تو پھر وہ دیکھتا بھی ہے کہ اس احسان کے حوالے سے وہ قوم کس درجے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، جو وعدے کیے تھے وہ کس درجے میں پورے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یہ بات مذکور ہے سورہ آراف میں، کہ جب قوم جو ہے وہ فرعون کے ظلم کی چکی میں پس رہی تھی، حضرت موسیٰ تشریف لائے، نجات دہندہ بن کر آئے تھے، لیکن شروع میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کی وجہ سے اور زیادہ قوم کے اوپر عقاب ہونے لگا، فرعون نے سختی اور بڑھا دی۔ اسے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اب یہ ایک شخص آیا ہے کہ جو مد مقابل بن گیا اور یہ ہے بنی اسرائیلی، ان کے حقوق کی بات کرتا ہے. تو بہر کیف جب سختیاں حد سے بڑھ گئیں اور قوم نے یہ کہا کہ اوزینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ ہم شدید اذیت اور پرسیکیوشن سے گزر رہے تھے تمہارے آنے سے پہلے بھی اور تمہارے آنے کے بعد، تو تسلی دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا قال عسى ربكم من يهلك عدوكم، فرمایا کہ کوئی عجب نہیں، کوئی دور کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے. ويستخلفكم في الارض، اور پھر زمین میں وہ تمہیں تمکن اور غلبہ عطا کر دے، تمہیں آزادی مل جائے، تمہاری اپنی حکومت ہو، تم صاحب اختیار ہو جاؤ. کوئی وقت ہے کہ حالات پلٹ سکتے ہیں، پانسا پلٹ سکتا ہے. یہ آج کا فرعون جو ہے یہ شکست سے دوچار ہو اور تمہیں اللہ فتح عطا کر دے مجزانہ طور پر. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، ہاں جب وہ تمہیں آزادی اور اقتدار عطا فرمائے گا تو پھر وہ دیکھے گا کہ اب تم عمل کیسے کرتے ہو، اس کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے. چنانچہ یہی بات سورہ یونس میں بھی آئی ہے کہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، اقتدار عطا کیا، تمکن اور غلبہ عطا کیا. لننظر کیف تعملون، یہ اختیار تمہیں دیا، آزادی دی تاکہ ہم دیکھیں، جائزہ لیں کہ اب عمل کیسے کرتے. اور پاکستان کا وجود تو ہے ہی اللہ کی طرف سے ایک معجزانہ تائید، ایک بہت بڑا انعام، ایک بہت بڑا تحفہ. سورہ انفال کی آیت کے حوالے سے تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں، آج تو صرف اشارہ کروں گا کہ وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ. یہ آیت اصلاً تو نازل ہوئی ہے مکے کے مسلمانوں سے کہا گیا کہ تمہارے جو حالات تھے ذرا یاد کرو، لیکن وہی حالات اور یہ الفاظ بر صغیر کے مسلمانوں پر بھی منطبق ہو رہے ہیں 100%. ذرا یاد کرو، اذن تم قلیل، ان تعداد میں تم کم تھے. ذہن میں لے آئیے، مسلم مائنورٹی میں ہے، ہندو میجورٹی میں ہے. تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں اندیشہ ہو گیا تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے، تمہارا تشخص اور وجود مٹا دیں گے. اور یہ سب کو معلوم ہے کہ ہندو اور انگریز دونوں کی خواہش تھی کہ مسلمان کو رگڑا جائے اور اسلام کو یہاں سے دیش نکالا دے دیا جائے. وہ آج تک ہندوؤں کا جو ہے وہ بی جے پی کا جو سلوگن تھا ایک زمانے میں کہ مسلمان کے دو استھان پاکستان یا قبرستان، ہماری سرزمین پر کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا، آپ جاؤ تمہارا مقام یا قبرستان ہے، یا اگر تم نے پاکستان بنایا تھا تو جاؤ وہاں جاؤ. یہ انداز تھا ہندو کا، وہ تو پاکستان کے وجود کو مٹانے کے در پہ تھے. فَآوَاكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک پناہ گاہ عطا فرما دی، جیسے اس وقت مسلمانان مکہ کو مدینہ کی شکل میں ایک بہترین ٹھکانہ پناہ گاہ عطا فرما دی. یہاں تمہاری جانوں کو خطرہ تھا، تمہارے دین کو خطرہ تھا، وہاں تمہاری جانیں بھی محفوظ، تمہارا دین بھی محفوظ. فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اس نے تمہاری مدد کی، تائید کی خاص اپنی نصرت سے. وہ مدینہ کی کھڑکی جیسے اللہ نے معجزانہ طور پر کھولی تھی، ایسے ہی پاکستان بھی اللہ نے معجزانہ طور پر مسلمانوں کو عطا کر دیا. آگے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، اس کا حق تشکر ادا کر سکو. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، 60 سالوں میں ہم نے کیا کیا وہ تو خوب دیکھ رہا ہے. اور خود احتسابی کے حوالے سے 3 لیولوں پر دیکھنا چاہیے. وجود مصدقہ کی بحث کی ہے اقبال نے، اوتھینٹک بینگ، وہ جائزہ لے کہ اللہ کی نگاہ میں کہاں کھڑا ہے، دنیا اسے کس نظر سے دیکھ رہی ہے، اور خود بھی اپنا جائزہ لے، میں خود کہاں ہوں اپنے حساب سے، تو اللہ کی نگاہ میں آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اب ظاہر بات ہے کہ میرا تو یہ مقام نہیں کہ میں اللہ کی نگاہ سے دیکھ کر آپ کو بتاؤں، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں تو ہم جائزہ لے سکتے ہیں، اور یہی در حقیقت ہے اللہ کی نگاہ میں ہمارا کہاں کھڑے ہونا۔ تو سب سے پہلے تو آئیے، میں نے عرض کیا پاکستان کا قیام اللہ کا ایک عظیم احسان، معجزانہ تائید، اور اس میں اب کوئی شک نہیں۔ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ قوم، ایسی قوم جس پر یہ احسان کیا جائے، اب وہ اللہ کا حق شکر ادا کرتی ہے یا نہیں، تو ہم نے حق شکر ادا کیا یا نہیں کیا؟ اور اس حوالے سے پھر اللہ کا ایک قانون بھی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تمہارا رویہ تشکر کا ہوگا، اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور دے گا، مزید سے نوازے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو جان لو میرا عذاب بڑا سخت ہے، بچ نہیں سکتے۔ آج کیا کیفیت ہے پاکستان کی؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ والا معاملہ ہے، مزید اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہا ہے، یا ہم اللہ کے عذاب کی زد میں ہیں؟ بڑی آسانی سے اس کا تعین ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کا ایک کوڑا ہم پر برسا 24 سال 25 سال کے بعد، آدھا پاکستان تو ہم نے گنوا دیا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ اضافہ ہوا، یہ آدھا گواہ بیٹھے ہیں، اب تو ہمیں اس کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ وائے ناکامی، متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا، بات ہی ختم ہو گئی۔ اور کشمیر کے اندر جو ہم کوشش کرتے رہے ہیں سن 48 سے آج تک، ایک انچ حاصل نہیں کر سکے مزید۔ وہ شارق، قائد اعظم نے شارق کہا تھا، غلط نہیں کہا تھا، ہمارے لیے پانی کا مسئلہ سب سے بڑا ہے، اور وہ سارے دریا وہیں سے ہو کے آ رہے ہیں، شارق تو ان کے قبضے میں، چھڑوا سکے آپ 60 سالوں میں؟ بلکہ جو موقف تھا اس سے بھی پیچھے ہٹتے 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 بالکل لیٹ گئے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر بجا لاؤ گے اللہ تمہیں اور دے گا، اور عطا کرے گا۔ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، نمبر دو اس کا بہت بڑا بزر، ہمارا ملک جو ہے پاکستان حاصل ہوا تھا اسلام کے لیے، اسلام یہ تو خوشحالی، امن و امان، انسانی حقوق، اس کا سب سے بڑا نمبردار، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت دور خلافت راشدہ، جب واقعی اسلام قائم و نافذ تھا۔ ان تمام چیزوں سے ہم 60 سال سے محروم چلے آ رہے ہیں، اور پچھلے 8 سالوں میں تو وہ بدترین فوجی آمریت ہے جو خود نظریہ پاکستان، یعنی پاکستان کے وجود کو ہی مٹانے کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہے۔ نظریہ پاکستان یعنی اسلام کی حیثیت پاکستان کے لیے جڑ بنیاد کی ہے، اور ہمارے اوپر وہ بدترین آمریت مسلط ہے جو اس بنیاد ہی کو کھودنے کے در پہ ہے، ساری کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی بنیاد کو ڈھا دیا جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہیں ہمارے محافظ، ہمارے حاکم، ہمارے حقوق کے محافظ، وہ جن کے ہاتھوں میں ہمارے اس تمام ملکی معاملات کی زمام کار ہے، وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہود و نصارہ کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں، اس لیے کہ بزور بازو کر رہے ہیں بالقوا۔ ہمیں تو حکم ہے نا کہ اگر منکرات کو دیکھو تو قوت سے ان کو بدلو، یہاں قوت کا استعمال کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اسلام کو مٹانے کے لیے، یہود و نصارہ کے ایجنڈے کو تو مکمل کرنے کے لیے۔ ایک اسلامی ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا 8 سال سے ہو رہا ہے، اور پوری قوم جو ہے بے بس ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایسے نااہل اور نادان، اگر وہ اپنے تئیں اس ملک کی خیر کر رہے ہیں تو ان سے بڑا نادان کوئی نہیں۔ فیکٹ ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ملک کو بچانے کا یہ راستہ ہے. بہت حسن زن آپ کر لیں کہ وہ اپنے تئیں شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ملک اسی طرح بچے گا, حفاظت اسی طرح ہوگی. وہ صرف زمینی حقائق کو دیکھ رہے ہیں, ان کی مجبوری ہے. ایمانی حقائق ان کے دسترس سے باہر ہیں. امریکہ بڑی قوت ہے, اس کے سامنے جو ہیں ہم بہت ہی کمزور ہیں, لہٰذا اس کی ہر بات ماننی پڑتی ہے. بس کوشش تھوڑی بہت ہم کرتے ہیں کہ اپنا مفاد بھی بچ جائے, باقی یہ ہے کہ اس کے آگے ہمیں تو دم مارنے کی مجال نہیں ہے. یہ کیا ہے, ایسے اگر وہ واقعتاً اپنے طور پر پاکستان کی بھلائی چاہتے ہوئے یہ کر رہے ہیں تو ان سے بڑا نادان کوئی نہیں, اور اگر وہ جانتے بوجھتے کر رہے ہیں تو ان سے بڑا منافق کوئی نہیں. اسی تو کوئی شکل نہیں. تو ایسے نا اہل ہم پر مسلط ہونا یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ عذاب کی شکل ہوتی ہے, عذاب کی مختلف شکلیں ہیں. ایک مسنون دعا کے الفاظ میں نے آپ کو پہلے بھی سنائے تھے کہ ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا. پروردگار ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پر کہیں ہم پر ایک سے حاکم نہ مسلط کر دینا. من لا یخافک فینا, جو کچھ بھی ہمارے معاملے میں خدا خوفی نہ رکھتے ہوں. اب یہ الفاظ لال مسجد کے واقعے کے بعد اس سے بڑی مصداق کوئی نہیں ہو سکتی کہ جو اللہ کا کوئی خوف نہ رکھتے ہوں اپنی عوام کے حوالے سے. من لا یخافک فینا ولا یرحمنا, اور جو عوام پر رحم نہ کرتے ہوں, ہم پر رحم نہ کریں, ہمارے معاملے میں خدا خوفی نہ کریں. پروردگار ایسے ظالم حاکم پر مسلط نہ کرنا ہمارے گناہوں کی پاداش میں. تو مطلب کیا ہے, جب قوم گناہوں میں زیادہ آگے بڑھتی ہے تو پھر یہ اللہ کی سزا کے طور پر ایسے حاکم مسلط کر دیے جاتے. تو یہ ناشکری کی سزا ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اللہ کی نگاہ سے آپ کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جو اصول اللہ نے دیے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ہم نے جو کفران نعمت کیا اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں, اور اس اعتبار سے ہم اللہ کی نگاہ میں مجرم. اور وہ آزادی جس کا ہم جشن مناتے ہیں اور منایا ہے ابھی ہم نے 3 دن پہلے, وہ آزادی بھی اب ایک فریب سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. کہاں ہے آزادی؟ ہم امریکہ کے بے دام غلام کہیے یا جو بھی کہیے, پورے طور پر اس کی غلامی کے چنگل میں ہیں. ابھی آپ نے دیکھا آسمان امریکہ سے تازہ وحی لے کر رچرڈ باؤچر صاحب تشریف لائے تھے. یہ کئی ہیں ان کے ہاں, امریکہ نے وحی بھیجنے کے لیے کئی نمائندے بنا رکھے, اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وزٹ کرتے رہتے ہیں پاکستان. آپ پر خاص نظر کرم ہے ان کی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت امریکہ نے اب تردید کی ہے کہ یہ جو رچرڈ باؤچر آیا تھا اس کے دورے کا مقصد القاعدہ اور طالبان کے خلاف کاروائیوں کے لیے دباؤ بڑھانا نہیں تھا. یہ ہوتا نا چور کی داڑھی میں تنکا, وہ بار بار یہ مطالبے تو لے کر آ رہے ہیں, اور کرو, ڈو مور ڈو مور. ابھی تمہارے اپنے علاقوں کے اندر ہمارے ہائی ویلیو ٹارگٹ جو ہیں وہ چھپے بیٹھے ہیں, کرو. اور ابھی تک تو تم نے القاعدہ کا معاملہ جو ہے اس میں ہماری مدد کی تھی, اب طالبان کے معاملے میں بھی کرو. اچھا اگر وہ یہ نہیں کرنے آئے تھے تو کیا صدر مشرف صاحب کے 64 سال پورے ہونے پر انہیں سالگرہ کا کیک دینے آئے تھے یہاں؟ وہ دباؤ وہاں سے نئی وحی آتی ہے لے کر, اور آپ کو بیٹھ کے سننی پڑتی ہے, احکام ماننے پڑتے ہیں, اگلی مرتبہ حساب دینا پڑتا ہے پچھلی مرتبہ جو احکامات دیے گئے ان پر کتنا عمل ہوا, کہاں تک ہوا, ہماری رپورٹس کچھ اور ہیں. چنانچہ ساتھ ساتھ بازو مڑوڑنے کا کام بھی جاری ہے. آج ہی امریکن ایک انٹیلیجنس رپورٹ آئی ہے جس میں مشرف حکومت پر الزام لگایا گیا یہ طالبان کی سپورٹ کر رہے ہیں, یہ اسلحہ فراہم کر رہے ہیں, ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں. اور کر لیجیے آپ ان کی وفاداری, اور بچ جائیے ان کے سامنے, اور کیجیے غلامی. اور پاکستانی معاملات میں امریکی عمل دخل اتنا بڑھ چکا ہے, اتنا الیکشن کے حوالے سے وہاں پہ وہاں سے بیانات جاری ہوتے ہیں. فوج سے منتخب حکومت کو اقتدار کی پرامن منتقلی چاہتے ہیں. آج فرمان شاہی نازل ہوا ہے, اخبار میں پڑھا ہوگا آپ نے. یہ ہمارے ملک کا معاملہ الیکشن یا امریکہ کا ہے؟ لیکن نہیں, ہم میچیور نہیں ہیں, 60 سال میں بھی وہ بچے ہیں, وہ ہمیں ٹھیک کریں گے. اور ہم نے بھی مانا ہم بچے ہیں. تمہارے ہماری اپوزیشن بھی حکومت کے خلاف شکایات لے کر وہیں بھاگتی ہے. جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں انکل کے پاس یا بڑے کے پاس شکایت لے کر, فلاں بچے نے مجھے مارا, یہ کیا. آپ بالغ قوم نہیں مانے, اور انہوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا. اور اس درجے ہے آج کے بیانات تو واقعی آنکھ کھول دینے والی ہیں. یہ کہا جا رہا ہے, نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے, امریکہ نے مشرف کو صدر اور بے نظیر کو وزیر اعظم بنانے کا فارمولا طے کر لیا ہے. گویا الیکشن اگر ہوں گے تو وہ آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہوں گے, بے وقوف بنانے کے لیے ہوں گے. فیصلے ہو گئے, صدر کون ہوگا, مشرف اور وزیر اعظم کون ہوں گے, بے نظیر, یہ انہوں نے طے کر دیا, فارمولا بنا دیا. اور ہم بے وقوف بن کر جائیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے, اور یہ سمجھیں گے کہ ہم نے عوام کو اپنے ووٹ سے منتخب کیا. یا یہ سامنے ہمارے حقائق نہیں آتے؟ پہلے آزاد قوم بنے, پھر آپ جمہوریت لائیے. وہ وہاں طے کر رہے ہیں, اور ہم جشن آزادی منا رہے ہیں 60 سالہ, احساس سے عاری, شعور سے بیگانہ. اور مسلسل اوپر سے دباؤ آ رہا ہے کہ اگر مزید نہیں کیا تو ہم خود آ رہے ہیں اب حملہ کرنے کے لیے. یہ دباؤ ختم نہیں ہو رہا, پھر بڑھ رہا ہے. تو کون سی ہماری آزادی اور کون سی خود مختاری اور کون سا جشن آزادی؟ یہ ہے وہ اللہ کا عذاب. میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں, اس کو پہچانیے. لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ نے ہمیں ایک عظیم نعمت عطا کی تھی پاکستان, اور موجزانہ تائید اللہ کی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے دیا تھا تاکہ تم شکر بجا لاتے, اور اللہ کا ضابطہ ہے کہ اگر شکر بجا لاؤ گے تو اللہ اور دے گا, اور نعمتوں کی بارش برسائے گا. ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی سخت ہے. آج ہم اس عذاب کے سائے میں ہیں. دوسری بات, ایک اور اللہ تعالیٰ کا دستور ہے, قانون ہے, ضابطہ ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. دیکھیے, ہم میں سے اکثر جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو 95% تو وہ ہیں جو قیام پاکستان کے وقت ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. بعد میں بھی ہمارا نصاب تعلیم جو ہے وہ جس انداز سے بنتا رہا کہ آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف, پاکستان کو ایک قوم بنانا, ان کے اپنی تاریخ سے جوڑنا, مسلمانوں کی اسلاف کے ساتھ جوڑنا, ان کے اسلامی تشخص کے اعتبار سے ان میں شعور اور آگاہی پیدا کرنا, وہ تو ہے ہی نہیں. لیکن یاد ہونا چاہیے کہ پاکستان اس وعدے پر لیا گیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور جب بھی کہا گیا کہ پاکستان کیوں حاصل کرنا چاہتے, ہماری منزل اسلامی فلاحی ریاست کا قیام ہے تاکہ پوری دنیا کے لیے وہ مینارہ نور ثابت ہو. قائد اعظم کے اقوال ہیں, اسلام کی خاطر. اور وہ اسلامی نظام آئیڈیل یہاں پر قائم کرنا پوری دنیا کے لیے مینارہ نور بن جائے. چنانچہ اللہ کا یہ قانون ہے, سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے کہ اگر کچھ لوگ یا کوئی قوم اللہ سے وعدہ کرے کہ پروردگار تو یہ ہماری مدد کر دے تو ہم فلاں وعدہ پورا کریں گے, اللہ مدد کر دے اور وہ قوم اپنا وعدہ پورا نہ کرے تو آخرت میں تو پکڑ ہوگی سو ہوگی, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایک عذاب اس قوم پر مسلط کر دیتا ہے. یہ ضابطہ ہے اللہ کا. چنانچہ ایک واقعہ بیان ہوا, وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ, ان منافقوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے عہد کیا انہوں نے، لئن آتانا من فضلہ، پروردگار اگر تو ہمیں اپنے فضل سے نواز دے، ہمیں دنیاوی خوشحالی عطا کر دے، مال و دولت عطا کر دے، لنصدقن، ہم خوب صدقہ و خیرات کریں، ولنکونن من الصالحین، اور تیرے نیک صالح بندے بن کر رہیں گے، اس دولت کا غلط استعمال نہیں ہوگا، اس نعمت کا غلط استعمال نہیں ہوگا. ولما آتاہم من فضلہ، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو وعدہ پورا کر دیا اپنا، جو انہوں نے مانگا تھا دے دیا، اپنے فضل سے نواز دیا، بخلوا به، اب جو وعدہ تھا کہ ہم خوب صدقہ و خیرات کریں گے، اس کی بجائے بخیل بن کر بیٹھ گئے، خزانے کا سام بن کر بیٹھ گئے، وعدہ توڑ دیا، بھلا دیا. وتولوا، منہ پھیر لیا، اب قبلہ ہی بدل گیا ہے. وهم معرضون، اعراض کر رہے ہیں، انہیں یاد دلایا جاتا ہے تو نظر انداز کرتے ہیں کہ تم نے یہ وعدہ کیا تھا، کنی کترا جاتے ہیں، سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ جو اس قسم کے افراد ہیں یا اس قسم کی قوم اگر کوئی معاملہ کرے اور یہ طرز عمل اختیار کرے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے نفاق ڈال دیا سزا کے طور پر، عقوبت کے طور پر. فَأَعْقَبَهُمْ، یہ سزا ہے، دنیاوی سزا. إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، اب یہ نفاق جو ہے وہ رہے گا اس دن تک، قیامت تک ان کے دلوں میں، اور یہ سزا کس کی ہے؟ جو انہوں نے اللہ سے وعدہ خلافی کی تھی. آج ہماری قوم کا حال یہ ہے، بدقسمتی سے یہ مضمون میں آگے بھی چلاؤں گا، اس لیے کہ بہت اہم ہے. ایک طرف تو ہم نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا، اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ انہیں اس پر ہمیں شرمندگی ہو، آج ہماری قوم کے جو بڑے بڑے دانشور اور اہل خرد ہیں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل ہی نہیں کیا گیا تھا، اس لیے کہ خود تو سیدھا ہونا نہیں ہے، اس وعدے کا انکار کر دو. لیکن اس کے نتیجے میں جو وعدہ خلافی ہوئی اللہ کو تو معلوم ہے، ہمارے دانشوروں کے اس کے کہنے سے حقیقت بدل جائے گی، کبوتر کی آنکھیں بند کرنے سے خطرہ ٹل جائے گا، وہ فیکٹ تو وہی ہے. تو نفاق کی چار علامات ایک حدیث میں آئی ہیں، اور یہ بھی سن لیجئے کہ یہ نفاق کوئی وہ والا نفاق نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بھیس بدل کر آیا ہے، اندر سے ہندو اور سکھ ہے اور مسلمانوں کا لبادہ اڑ کر آ گیا، نہیں، یہ وہ نفاق ہے جو عام مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے. اربع من کن فی، چار خصلتیں جس میں بھی ہوں گی، کان منافقا خالصا، وہ پکا پکا منافق ہے. وہ کیا ہیں؟ اور یہاں تک الفاظ آئے، وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعْمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، چاہے وہ شخص نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھتا ہو. چار خصلتیں ہیں منافق کی. اِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے. اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، پہلی جو خصلت ہے جھوٹ بولنا، اور نمبر دو وعدہ خلافی کرنا. وَإِذَا تُمِنَ خان، امانت رکھوائی جائے اس میں خیانت کرنا، اپنے منصب اپنی حیثیت کا غلط استعمال کرنا. اور چوتھی چیز اِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، چھوٹے سا جھگڑا ہو گیا تو اس پہ آپے سے باہر ہو جانا، گالم گلوچ کرنا، فوراً ہی چاقو یا پستول نکال دینا. یہ جو چیزیں ہیں یہ چار خصلتیں پکے پکے منافق کی ہیں، اور آپ یہ دیکھیں گے چاروں خصلتیں پاکستانی قوم میں موجود، قومی شعار ہے. اور میں اپنی طرف سے کیا کہوں، پوری دنیا میں جو ہے کرپٹ ممالک کے اندر اگر پاکستان ٹاپ 10 میں ہوتا ہے ہر سال، تو پھر اپنا مقام خود معین کر لیجیے، ہم کہاں کھڑے. کرپشن کیا ہے؟ جھوٹ، دھوکا، فریب، بددیانتی، بدعہدی، اسی کا نام کرپشن ہے. اور جیسے کہ محترم ڈاکٹر صاحب بیان فرماتے ہیں کہ اس ملک میں قومی اعتبار سے جو اتنی بڑی پوزیشن پر ہے، جتنی بڑی پوزیشن پر ہے، اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے، اتنا ہی بڑا بدعہد ہے، بددیانت. یہ کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ کا اصول تو یہ ہے، اور اس حوالے سے، اس اصول کے حوالے سے ہم آج کہاں کھڑے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ لیجئے، یہ پاکستانی قوم اس مقام پر ہے۔ میں نے ابھی کچھ چیزیں اور بھی عرض کرنی تھی، انشاءاللہ یہ مضمون چلے گا۔ اللہ کی نگاہ میں ہم کہاں کھڑے ہیں آج 60 سال کے بعد؟ دنیا ہمیں کس نگاہ سے دیکھ رہی ہے؟ بی بی سی کا تبصرہ بڑا جامع آیا تھا، 60 سال پورے ہو گئے، پاکستان میں نہ اسلام آیا نہ جمہوریت۔ اس پر تفصیل سے بات انشاءاللہ آئندہ ہوگی، اور پھر خود ہم جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تینوں لیول سے خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس معاملے میں دیانت دارانہ طور پر اپنا احتساب کرنے کی، اور اپنا اصلاح کرنے کی، اپنا قبلہ درست کرنے کی، اپنے عمل کو صحیح رخ پر لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا تھا اس مقصد کے لیے جدوجہد کرنے کی، اسے صحیح معنی میں اسلامی فلاحی ریاست بنانے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔